أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکریہ بھی، اس لیے کہ مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے آج صبح کہ میں ٹھیک 9 بجے ہال میں داخل ہوا ہوں تو کثیر تعداد میں ہمارے رفقاء یہاں پہلے سے موجود تھے. الحمدللہ کہ یہ صورتحال جو ہے ایک اچھی علامت ہے کہ اب ہمارے اندر وقت کی پابندی کا احساس جو ہے، بلکہ کچھ وقت سے پہلے آنے کا اہتمام، وہ کسی نہ کسی درجے میں اب نظر آ رہا ہے اور محسوس ہو رہا ہے. یہ سب اللہ کا فضل ہے، لیکن ایسی باتوں کا شعوری طور پر اپنے ذہن میں تازہ کر لینا اور اس پر اللہ کا شعوری طور پر شکر ادا کرنا، وہ آئندہ کے لیے یقیناً ایسی نعمتوں میں ایزادگی کا سبب بنتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. دوسری بات، غالباً جب یہ پروگرام کی تبدیلی کا اعلان ہوا تو سید صاحب نے آپ کو بتا دی ہوگی کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ایک دن کا پروگرام رکھا اور وہ ایک شدید تنظیمی ضرورت کے احساس کے تحت، اسی طرح محسوس ہوا کہ ابھی وہ بات تشنا ہے اور ہمارے کافی ساتھی اس وقت یہاں جمع ہے تنظیم کے، کیونکہ اس پروگرام میں یہ دو چیزیں شامل ہو گئی. اور الحمدللہ کہ اس دفعہ ہمارا یہ تجربہ کوئی اس اعتبار سے مایوس کن ثابت نہیں ہوا کہ دونوں چیزوں کے جمع ہونے سے کوئی حق تلفی ہوئی ہو کسی بھی ایک چیز کی، بلکہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کی میرے نزدیک تقویت کا ذریعہ بنے ہیں کہ ایک یہ شام کا محاضرات قرآنی کا پروگرام اور دوسرے یہ ہمارا صبح کا تنظیم اسلامی کا، اسے باہمی مشورہ کہہ لیں، گیٹ ٹوگیدر کہہ لیں، اظہار خیال کہہ لیں، تبادلہ خیال کہہ لیں، جس کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت موضوع مصرع ہے. کہ غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب نے کچھ اسی موضوع پر آپ حضرات سے خطاب کیا کہ اسے بہت غنیمت سمجھنا چاہیے، اور آج کے اس دور میں واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے خالص دینی مقاصد کے لیے، اور یہ کہ کوئی اس میں کسی بھی قسم کی پیشہ ورانہ کوئی دلچسپی کا کی شمولیت کے بغیر یہ دینی اجتماع اور لوگوں کا مل جل کر بیٹھ جانا، یہ بہت شاز ہو گیا ہے اور بہت غنیمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں اصل میں یہ چاہتا تھا، میری خواہش تھی کہ حال ہی میں تنظیم میں بعض حضرات ایسے شامل ہوئے ہیں کہ جن کا میں یہ چاہتا تھا کہ ایک بڑے پیمانے پر ہمارے ساتھیوں کے ساتھ تعارف ہو، اور ایک ہمارے اہم ساتھی نے ہم سے علیحدگی اختیار کی ہے تو ان کے بارے میں بھی تنظیم کے رفقاء کے سامنے بات آ جانی چاہیے تھی. دو علیحدگیوں کا ذکر تو سید صاحب کر چکے ہیں پرسوں کے اجتماع میں. ایک تو مجھے وہ بہت عزیز ہیں اور بہت ہی محبوب اور بہت ہی میرے محترم ڈاکٹر نور الہی صاحب، یہ صدر ضیاء الحق صاحب کے برادر نسبتی ہیں اور ہماری انجمن کے غالباً لاہور کی انجمن کے بھی مؤسسین میں ہیں، اور یہ سرجن ہیں اور بہت ہی نیک آدمی، بہت شریف، ملنسار، بہت بھلا مانس جس کو کہتے ہیں، وہ ہم نے انہیں پایا ہے اور وہ اس وقت سے انجمن کی تاسیس کے وقت سے ہمارے ساتھ تھے. پھر یہ کہ جب انجمن کی یہاں کراچی میں شاخ قائم ہوئی تو اس میں بھی وہ شامل ہوئے اور اس کی بھی مجلس منتظمہ کے رکن تھے، لیکن انہوں نے اس بات سے ناراض ہو کر کہ جماعت اسلامی پر ہماری اب تنقید جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، انہوں نے انجمن کی سرگرمیوں سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے، بلکہ اس میں بھی انہوں نے بہت عمدہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ پچھلی میری آمد جو تھی کراچی میں، اس کے موقع پر انہوں نے باقاعدہ مجھ سے ملاقات کی اور چاہا کہ بات جو ہے افہام و تفہیم کے ذریعے سے طے ہو جائے. لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میرے نزدیک مجھے اگر صرف انجمن کا کام کرنا ہوتا تو میں قطعاً ایسے کوئی کام نہ کرتا. میں نے جب انجمن قائم کی تھی اسے بتا دیا تھا کہ میری یہ آخری منزل نہیں ہے، میری آخری منزل تو اقامت دین کے لیے، ایک ہمگیر جد و جہد کے لیے ایک جماعت کا قیام ہے، یہ تو پہلا قدم ہے انجمن، اور اس کے تقاضے جو ہے اس تحریک کے انقلابی وہ جس مرحلے پر جو تقاضا میں سمجھوں گا، چاہے مجھے اپنے بعض دوستوں کی ناراضی اس میں مول لینی پڑے، میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر ان کی ناراضگی کو برداشت کروں گا، لیکن اس تحریک کے تقاضوں کو پورا کرنے سے باز نہیں رہ سکتا. تو یہ معاملہ تو ان کا ہے. جہاں تک شخصاً یہی وہ صاحب ہیں ڈاکٹر نور الہی صاحب جن کے ذریعے سے ضیاء الحق صاحب نے مجھے وزارت کی پیشکش کی تھی. یہ سن 81 کی غالباً بات ہے. وہ مرکزی وزارت کا اعلان کر کے کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو یہاں میں مرکزی وزارت جو ہے قائم کروں گا، اعلان کروں گا وزراء کے ناموں کا. اس موقع پر میں یہاں آیا ہوا تھا، ہمارا پروگرام بھی تھا اور عزیزم عارف رشید کا نکاح تھا یہاں. تو اس نکاح کے موقع پر پھر ویسے بھی آتے ڈاکٹر الہی صاحب. اس روز صدر ضیاء الحق مرحوم بھی یہیں کراچی میں موجود تھے اور جا رہے تھے عمرے کے سفر کے لیے. اس وقت ان کا پیغام آیا تھا، انہوں نے چاہا تھا کہ انہی کے ذریعے سے کہ مجھے وہ وزارت میں شامل ہونے کے لیے تیار کریں. تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ اسے قبول نہیں کریں گے آپ کی آفر کو، تاہم آپ کا پیغام ہے تو میں پہنچا دوں گا. تو جب وہ پیغام انہوں نے پہنچایا اور میرا رد عمل وہی تھا، ان کا کہ میرا بھی اندازہ یہی تھا اور میں ان سے کہہ چکا ہوں. پھر یہی وہ صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنی بچی کے نکاح کے موقع پر مجھے لاہور سے بلوایا تھا خاص طور پر، اور ضیاء الحق صاحب بھی اس میں شریک تھے. ظاہر بات ہے کہ ان کی اہلیہ کی بھتیجی کی شادی تھی، تو مسجد میں نکاح ہوا اور مسجد میں پہلی صف میں ضیاء الحق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اسی وقت میں نے، جیسا کہ اب خطبہ نکاح کے ساتھ میں تقریر کیا کرتا ہوں، تو اس میں یہ الفاظ میں نے کہے تھے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پردہ نہیں ہے، وہ مجھے جواب دے کہ لڑکی یہاں کیوں نہیں ہے. ساری عمر کا عہد جو ہے وہ تو لڑکے اور لڑکی کے مابین ہے، فریقین وہ ہیں. اور عیسائیوں کے ہاں لڑکا اور لڑکی دونوں پادری کے سامنے کھڑے ہو کر چرچ میں اعلی رؤوس الاشہاد وہ ایجاب و قبول کرتے ہیں. اور میں یہاں ایک بات عرض کر دوں، معلوماتی چیز ہے یہ، بہت عمدہ بات مجھے علم میں آئی. جب یہ شہزادی سارا فرگوسن کی شادی ہونے والی تھی، شہزادہ اینڈریو سے غالباً نام اس کا اینڈریو ہے، تو اس کا ایک بیان شائع ہوا تھا، ایک انٹرویو، ایسے جیسا کہ خبریں ہوتی ہیں. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ہاں جو شادی ہوتی ہے چرچ میں، تو ایجاب و قبول کا ایک لازمی جز یہ بھی ہے کہ لڑکی یہ تسلیم کرتی ہے زبان سے، آئی ول اوبے ہم، میں اس کا حکم مانوں گی، میں اس کی فرما بردار رہوں گی. تو اس نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائمڈ ٹائپ آف وومن، میرے لیے یہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا، تو میں تو اس طرح کی نہیں ہوں، میرے لیے کہنا تو پڑا ہوگا اس لیے کہ چرچ میں جا کے شادی ہوئی ہے. تو یہ وہی فصالحات و قانتاتن، یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کیونکہ یہ سب ایک ہی مشکات نبوت ہے جہاں سے کہ یہ روشنی آئی ہے. صرف یہ کہ وہاں تحریفیں ہو گئی ہیں، اس کے اندر کچھ پولیوشن ہو گئی ہے، اس میں غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں، لیکن اصلا تو تعلیم تو وہی ہے. بہرحال تو اس موقع پہ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ یہاں لڑکی کیوں نہیں. بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے اب بھی شریک رہے ہیں ہمارے محاضرات میں، کل تو میں نے انہیں دیکھا بھی ہے، مجھے بتایا گیا کہ وہ تمام تقاریر میں ہمارے شام کے شریک رہے ہیں. اور ابھی حال ہی میں علیحدگی کے بعد بھی انہوں نے بھائی جمیل الرحمان صاحب کی بچی کا ایک معاملہ تھا آپریشن کا، تو اسی سابقہ جو ان کا تعلق تھا، اسی محبت کے ساتھ، اسی شرافت کے ساتھ، اسی دلچسپی کے ساتھ، اتنی ہی ہمدردی کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیا ہے. بہرحال ایک صدمہ ہے اور یہ صدمے جھیلنے پڑتے ہیں اس راستے میں. دوسری مثال آپ کے علم میں آ چکی تھی کہ سید صاحب نے بتایا کہ ہمارے تنظیم اسلامی جو شرطی ہے کراچی کی، اس کے ایک ناظم صاحب بھی مستعفی ہوئے ہیں، لیکن وہ کس ایشو پر؟ عورت کی سربراہی کے معاملے میں جو میری آرا آئی ہیں. بہرحال وہ ہمارے کوئی زیادہ فعال آدمی بھی نہیں تھے، البتہ یہ کہ آدمی تو آدمی ہے، ہر صورت اس کی قیمت ہے، اس کی قدر ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ ابھی حال ہی میں، شاید بہت عرصے کے بعد، تھوڑے سے کچھ متحرک ہوئے تھے، ناظم ان کو بنایا گیا تھا. تیسری اصل میں جس کی میں خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ ڈاکٹر تقی الدین صاحب کا معاملہ ہے. ڈاکٹر تقی الدین صاحب کا معاملہ کئی سال سے ہمارے ہاں چل رہا تھا. اس میں جو بنیادی بات تھی کہ پہلے وہ بیعت پر مطمئن نہیں تھے، لیکن یہ کہ تدریجاً وہ بیعت پر تو مطمئن ہوئے. اور خاص طور پر جب الفاظ ہم نے بدلے تھے، کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بیعت کے الفاظ تھے انی ابایو کا لسم و طاعت فی المعروف والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، وہ جو حدیث ہے حضرت حارث بن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، ہم نے ابتداء وہ الفاظ بیعت کے لیے اختیار کیے تھے، پھر جب میں نے تبدیل کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا انشرح ہے کہ اس میں اب کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیعت کے الفاظ صحیح ہیں. البتہ بیعت کے بعد ان کو ایک اشکال رہا ہے مسلسل کہ کچھ مشورے کا کی پابندی امیر پر، پہلے تو اس میں شکل یہ تھی کہ جو شورا کی کثرت رائے ہو اس کا امیر کو پابند ہونا چاہیے، اس پر بھی پھر وہ جب ان کے سامنے میں نے بار بار بڑی گفتگو ہوئی ہیں بات یہ رکھی اور شوراؤں ہی میں گفتگو ہوئی ہیں، میں نے ذاتی طور پر زیادہ ان سے گفتگو نہیں کی ہے. اس کا ایک خاص سبب یہ ہے کہ انہیں ایک مرتبہ دماغی عدم توازن کا دورہ پڑ گیا تھا اور اس میں کچھ اندیشہ تھا کہ شاید ان الجھنوں کا بھی کوئی دخل ہو، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ زیادہ جو بحث و تمہیس اور زیادہ قیل و قال اور گفتگو سے خام خواہ ان کے ذہن کے اوپر پھر کوئی دباؤ آئے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اگر اطمینان ان کا از خود ہو جائے تو ٹھیک ہے چلے فبے، ہاں اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دین کا کام جس اور طریقے پر اور جس اور راستے سے وہ کریں گے عند اللہ معذور ہوں گے. تو اب ہوتے ہوتے اصل میں آخری شورا میں ان کی بات یہ رہ گئی تھی کہ مشورے کا لزوم ضرور ہو، مشورہ لینے کے بعد امیر کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اسے قبول کرے چاہے رد کرے، چاہے اکثریت کی بات مان لے چاہے اقلیت کی رائے کے ساتھ اس کی رائے ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دے، لیکن مشورے کا لزوم ہونا چاہیے. میرا موقف یہ تھا کہ مشورے کا لزوم ایک ہے روح کے اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ایک ہے قانون کے اعتبار سے. ہمارا یہ پورا ڈھانچہ قانون کی بنیاد پر ہے ہی نہیں، کس مسئلے میں مشورہ کرنا ہے کس میں نہیں کرنا ہے، کون سا مسئلہ چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے. اب اس میں یہ کہ اگر کوئی اس کی قانونی دفعہ کہیں طے کر دی جائے تو پھر تو کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کے بارے میں بھی بعد میں کسی صاحب کی رائے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ تو بڑی بات تھی، آپ نے چھوٹا سمجھا، غلط سمجھا، اور چونکہ یہ آپ نے مشورہ نہیں لیا لہذا آپ نے ایک دستوری اور طے شدہ بات جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو میں نے ان سے صاف عرض کر دیا تھا کہ اس معاملے میں جیسا کہ یہ کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے جو ہمارے جو ایکسٹینشن شورائیں ہوئی تھی اس میں میں نے واضح کر دیا تھا کہ اس ایشو پر مزید قیل و قال کے لیے میں تیار نہیں. جس کا اطمینان نہ ہو وہ ٹھیک ہے، وہ علیحدگی اختیار کرے اور جہاں بھی اس کا اطمینان ہو وہاں جا کے کام کرے. تو وہ اس وقت بھی انہوں نے سکوت اختیار کیا تھا، لیکن اب پچھلی مرتبہ جب میں آیا تو انہوں نے ملاقات کر کے مجھے بتا دیا کہ میرا اب اس پر کچھ اطمینان نہیں رہا ہے تو میں تنظیم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں. میں نے سکوت اختیار کیا اس پر، اس کا سبب بھی یہ ہے کہ میں ان سے کوئی رد و قضا کرنا نہیں چاہتا، کوئی بحث و تمہیس اس کے اوپر وہ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ، خدا نخواستہ جذباتی ان بیلنس پھر کبھی ان میں ہو جائے، اور وہ بہت شدید قسم کے مرحلے سے وہ گزرے تھے اور پورے خاندان کا ان کا جو معاملہ ہے اس میں وہ ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہوا تھا. تو میرا مشورہ آپ حضرات کو بھی یہ ہوگا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، اگر تو ہمارا راستہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو انشرح عطا فرما دے اور وہ دوبارہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، اور اگر ہماری تو غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہم پر منکشف کر دے. لیکن جب تک ہم پر اپنے اس موقف کی حقانیت اور صداقت اور صحت جو ہے اس پر ہمیں انشرح ہے، ہمیں چلنا اسی پر ہے. اس پر میں آپ کو صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا انشرح اسی پر ہے، اور میں اس معاملے میں کسی بھی شخص کی صرف جذبات کا پاس کرتے ہوئے یا اس کی دل جوئی کے خاطر میں کہیں بھی اپنی رائے تبدیل کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں. یہ میں آپ سے عرض کر دوں، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ مولانا مودودی نے، ان کا ذہن یہ تھا کہ جماعت اسلامی عام سیاسی جماعتوں کی طرح جماعت نہیں ہے، اس کے امیر کے پاس ویٹو کا اختیار ہونا چاہیے، وہ امیر ہوتا ہے صدر نہیں ہوتا. یہ ان کا موقف تھا، وہ موقف جو میرا بھی ہے، میں اس موقف کو 100% درست سمجھتا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ 1946 میں، ایک تو آپ کے علمی ہوگا کہ جو علماء آئے تھے مولانا کے ساتھ شروع میں، ایک تو وہ 42-43 میں علیحدہ ہو گئے تھے، مولانا علی میاں، مولانا منظور نعمانی صاحب، جعفر شاہ فلواروی صاحب، صبغت اللہ بختیاری صاحب، مدراس کے سید صبغت اللہ بختیاری تھے، یہ بڑے اہم لوگ تھے، یہ علیحدہ ہو گئے تھے. اب نمایاں علماء میں سے ان کے پاس اس وقت صرف مولانا اصلاحی صاحب رہ گئے تھے، یا پھر دوسری لائن میں مولانا مسعود عالم صاحب، مولانا عبدالغفار حسن صاحب، یہ حضرات تھے. تو 1946 میں اس پر بحث ہوئی بہت، اور ایسی بحث ہوئی، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتی، اس میں اس قدر تلخی آئی تھی کہ مولانا مسعود عالم ندوی صاحب روئے تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ قافلہ بالکل جو ہے نکھر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے. اسلائی صاحب اس پر اڑے ہوئے تھے کہ ویٹو کا حق ہم نہیں دے سکتے. مودودی صاحب اڑے ہوئے تھے کہ نہیں, ویٹو کے حق کے بغیر میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوں. بہرحال پھر ایک کمپرومائز ہوا اور مولانا مودودی نے کچھ جھکاؤ اختیار کیا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جھکاؤ ان کا تھا صرف کمپرومائز کے لیے, ان کا ذہن مطمئن نہیں ہوا تھا, ذہن وہیں کا وہیں کھڑا تھا. لہذا ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا وہی ذہن بروئے کار آ گیا. تو وہاں اس وقت کا جو فوری طور پر صرف ایک مصلحت وقت کی خاطر انہوں نے جو ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے خلاف ایک کمپرومائز کیا تھا, اس پر وہ چل نہیں سکے. مسلسل جو ہے ایک وہ کنفلکٹ رہا ہے. وہ تو اگر خط و کتابت کبھی شائع کرنے کی نوبت آ گئی مولانا اصلاحی صاحب کی اور مودودی صاحب کی, کہ جو سن 57-58 میں ہوئی ہے جبکہ مولانا اصلاحی صاحب نے علیحدگی اختیار کی ہے, تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو میں جب اس قدر زور سے یہ بات کہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ یا تو آدمی کا ذہن بدل جائے تب تو ہے بات بالکل ٹھیک, ماننا چاہیے اسے. اگر لیکن اس کو اپنے موقف پر, اس کی صحت پر اس کو انشراح ہو, تو پھر اس کو محض جو ہے کمپرومائز کسی مصلحت کے خاطر کر کے وقتی طور پر کوئی لچک پیدا کر لینا, یہ میرے نزدیک جماعتی زندگی کے اندر مفید نہیں ہے. اس پہلو سے میرا یہ فیصلہ ہے جو میں پہلے اعلان کر چکا ہوں. تو بہرحال ہماری طرف سے کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے. ڈاکٹر تقی الدین صاحب سے نہ ملاقات پر نہ گفتگو پر, لیکن یہ ہے کہ مشورہ یہی ہے کہ اس مسئلے پر زیادہ چھیڑ چھاڑ ان سے نہ کیجیے. اور خامخواہ ہو سکتا ہے کہ جذباتی طور پر وہ کچھ زیادہ ایکسائٹ ہو جائے, اور پھر ان کا کیونکہ ایک مرتبہ بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے, وہ ہے ریکارڈ پر, تو یہ بھی مشورے کی حد تک ہے. باقی جو حضرات چاہیں ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اصل ان کا موقف کیا ہے. بہرحال یہ تو ایک تلخ حصہ ہوا میرے اس فریضے کا کہ میں ان بعض حضرات کی علیحدگی کے بارے میں آپ کو مطلع کر دوں. میں نے اصل میں اس وقت بھی ڈاکٹر تقی الدین صاحب نے جب یہ فرمایا تھا تو میں نے سکوت اختیار کیا تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ اس پر غور کریں دوبارہ سوچیں, لیکن معلوم ہوا کہ وہ اس کے اوپر مستقیم ہیں, تو بس ٹھیک ہے. میں اس پر ان سے کوئی مزید جو کہ دلائل کی جہاں تک بات ہے وہ ہو چکی ہے. میرا سیدھا سیدھا موقف یہ ہے کہ یا تو بیعت کے اصول کو ترک کر دیا جائے, پھر دستوری تنظیم قانونی تنظیم بنائی جائے, ورنہ کسی بھی مرحلے پر اس میں یہ درحقیقت انمل بے جوڑ بات ہے کہ ہو تو بیعت کی بنیاد پر, پھر اس میں وہ قانونیت اور کثرت اور قلت اور پابندیاں قانونی جو ہے وہ لائی جائے. یہ پیچ ورک کسی طرح بھی چلنے والا نہیں. اب میں دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تحریکوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض رفقا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, نئے رفقا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں جانے والوں کا کوئی صدمہ یا افسوس نہیں ہونا چاہیے, وہ تو ایک ایک شخص قیمتی ہے, اور ایک ایک شخص کے حصول کے لیے اور ان کو قریب لانے کے لیے بڑی بڑی محنتیں ہوتی ہیں, تب کوئی شخص آتا ہے. آسانی کے ساتھ تو نہیں ملتا ہے کوئی شخص. بہرحال لیکن یہ کہ میں صرف یہ یوں سمجھیے کہ ایک اتفاق ہے کہ یہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں. ایک طرف وہ معاملہ, اور وہ بھی اصل میں ڈاکٹر تقی الدین صاحب ہی کا فون آیا ہے ابھی تھوڑی دیر قبل سید صاحب کو, کہ بعض رفقا نے ان سے کچھ گفتگو کی ہے اور کوئی فرمائش کی ہے, لیکن شاید انہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تنظیم سے علیحدہ ہو چکا ہوں, لہذا آپ اس کا مناسب طریقے پر یہاں اعلان کر دیں. تو اس لیے میں نے اس کا اعلان مناسب سمجھا ہے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مناسب موقع اگر ان کی طرف سے بات نہ آتی تو اس پر اس کو بہرحال یعنی رفقا کے علم میں لانا ضروری تھا. دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ رفقا ہمیں جو نئے ملے ہیں, اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس میں حکمت ہوگی یقیناً, کوئی شے بھی از خود تو ہوتی نہیں ہے, اس نے رب اس میں شامل ہوتا ہے, اور اس نے رب جو ہے وہ بھی یقیناً الرٹ اپ نہیں ہے معاذ اللہ, بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو میں نے یہ چند اپنے قریبی رفقا سے پچھلے دنوں میں یہ اپنے تاثر کا اظہار کیا کہ شاید کہ پوٹھوہار کا علاقہ اور اس سے اوپر کا جو یہ پہاڑی علاقہ کوہستانی علاقہ ہے صوبہ سرحد کا, مجھے شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر ہمارے لیے رکھا ہے, ہماری اس تحریک کے لیے, ہماری اس دعوت کے لیے. تو اس سال کے دوران جو تین اہم شخصیات اس علاقے سے تنظیم میں شامل ہوئی, ان میں ایک جو ہے ڈاکٹر وہ میجر ریٹائر محمد امین منہاس. ان کا نام سب سے پہلے میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کا تذکرہ میساک میں ہوا تھا ایک مرتبہ, کوئی 4 سال پہلے غالباً میں گیا تھا ایک دورے پر, اور پھر وہاں اسی ایک دورے میں چلاسی بابا ایک بزرگ تھے اس علاقے کے, چلاس جو ہے کوہستان کا بہت دور کا شہر ہے یہ گلگت کے قریب, وہاں کے وہ ایک شخص ہیں جو یعنی روحانی ایک پیشوا ہیں اس علاقے میں, ان کے خاصے مرید ہیں، ان کا اثر ہے، اور بڑے موحد آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اپنے علاقے میں انہوں نے بدعات اور رسومات، یہ اوہام جو ہے، ان کا خاتمہ کیا ہے. ایک تو ان سے ملاقات کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر، انہوں نے بھی اپنی مسرت کا اظہار کیا تھا. پھر کچھ اشعار بھی دیے تھے میرے لیے حوصلہ افزائی کے لیے، وہ بھی وساط میں شائع ہوئے تھے. دوسرے اسی سفر میں پہلی مرتبہ میری ملاقات ہوئی تھی میجر محمد امین منہاس صاحب سے. مجھے میں ان سے متعارف نہیں تھا. اندازہ یہ ہوا بعد میں کہ وہ بڑے قدیم دینی ایک مزاج رکھتے ہوئے، اور زیادہ تر جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ انہوں نے کام کیا ہے. تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ کام کیا، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کے بھی بہت قریب رہے اور لوگوں کے ساتھ ان کے روابط رہے. ویسے بھی وہ ایک مرحلے پر پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کن رول پلے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جب سن 1971 میں ڈبیکن ہوا ہے، یہ پاکستان کا حادثہ، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ اگرچہ وہ انتخابات کے نتائج تو ہو چکے تھے، نکل چکے تھے، وہ ویسٹ پاکستان میں ایک بڑی اکثریت لے کر کامیاب ہوئے تھے، لیکن ابھی تو چل رہا تھا وہی یحیٰ خان کا دور. تو وہ تھے اس وقت نیو یارک میں، جو وہ جنرل اسمبلی میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی. اب جب وہاں پر ہتھیار ڈال دیے گئے تو وہ واپس آ رہے تھے. تو ان کے واپس آنے سے پہلے پہلے جی ایچ کیو پنڈی میں جنرل یحیٰ خان نے آفیسرز کا، بہت ٹاپ کے آفیسرز کا ایک اجلاس بلایا. یہ اگرچہ میجر تھے لیکن کوئی صورتحال ایسی تھی کہ اس وقت آفیشیٹ کر رہے تھے کسی بڑی اونچی پوزیشن میں، یہ کوئی فوج کا نظم ہے، یعنی وہ کسی میجر جنرل کی جگہ پر اس وقت اتفاقاً صورت یہ بنی کہ آفیشیٹ کر رہے تھے، تو یہ بھی اس اجلاس میں موجود تھے اپنی اس آفیشیٹنگ کیپیسٹی میں. وہاں یحیٰ خان کی کوشش یہ تھی کہ یہ طے کر لیا جائے آرمی ٹاپ براس آپس میں مشورہ کر کے کہ جیسے ہی بھٹو صاحب اترے پاکستان میں انہیں گرفتار کر لیا جائے، اور یہاں یہ مارشل لا کی کنٹینیویشن جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے. اس وقت انہوں نے پھر ایک بڑی زوردار تقریر کی وہاں. ان کا یہ بالکل غلط ہے، اور ہم نے بہت پہلے ہی ہیوک پلے کیا اس ملک کے ساتھ، فوج کا یہ کام نہیں ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہوگی، نہیں کرنا چاہیے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ یحیٰ خان بھی بے بس ہو گیا، بالکل اس طرح کی بات جیسے کہ قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے فرعونیت کا کہا مقام، لیکن یہ کہ اس نے بھی جب دربار میں یہ پیش کیا کہ ضروری اقتل موسیٰ، تو ایک مومن آل فرعون نے کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے، تو وہ فرعون صاحب کی سٹی بھی گم ہو گئی اور وہ بے بس ہو گئے کہ میں تو ان اريد الا الاصلاح، بس میں تو اصلاح ہی چاہتا تھا. وما اراكم الا ما ارى، ما اريكم الا ما ارى، جو میری رائے تھی وہ میں نے پیش کر دی، اب آپ لوگ نہیں ہیں حق میں. تو یہی کچھ اسی طرح کی صورت ہوئی، اور یحیٰ خان کا وہ خواب جو ہے ختم ہوا، اور پھر فوج نے اس کا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا، اور پھر یہ حکومت کا دور آیا اس اعتبار سے. لیکن یہ کہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا بھٹو صاحب سے بھی جب ملاقات ہوئی، اور بھٹو نے سمجھا کہ میرا محسن ہے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں فوج میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے آپ ریٹائرمنٹ دے دیں، اب میرا معاملہ جو ہے فوج کے اسی اصول کے تحت جس کے تحت میں نے وہ رول پلے کیا تھا، اب اگر میری ایک پولیٹیکل حیثیت اس طرح کی بن رہی ہے تو میں پھر فوج میں نہیں رہوں گا. تو وہ پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. کافی پیسے ویسے انہوں نے اچھے کمائے، کاروباری آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، بہت تیز آدمی ہے، گفتگو کا اور تقریر کا بہت انہیں اللہ نے ایک سلیقہ اور ملکہ دیا ہے. وہ کہیں جب شارجہ وغیرہ میں تھے تو انہیں درس قرآن کا ایک شوق پیدا ہوا، اتفاق جو لمبی داستان ہے کبھی وہی سنائیں گے آپ کو. پھر انہیں کوئی معلوم ہوا کہ پاکستان میں میرے درس ہوتے ہیں، تو یہاں عبد الواحد عاصم صاحب سے انہوں نے بڑے تھوک کے حساب سے میرے کیسٹ منگوائے، اور وہیں پر ان کو وہ سنتے رہے. پھر پاکستان آ گئے تو وہ کیسٹ جو ہے انہوں نے 5,000 روپے کے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کیسٹ خریدے تھے. ہمارا ایک پروگرام تھا وہ یتیم خانے میں فیض آباد میں، تو 5,000 روپے کے کیسٹ ایک وقت میں خریدے تھے. وہ انہوں نے کیسٹ سنے، کچھ وہ خوب سنا، اور پھر کچھ محنت خود بھی کی، صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، تو انہوں نے درس شروع کیا. یہ اس وقت میں نے ان کا ایک درس سنا تھا، وہ 4 سال پہلے، اور میں اس اعتبار سے متاثر ہوا تھا کہ گفتگو کا اللہ نے سلیقہ دیا ہے. اور میرے الفاظ یاد ہو گئے، میثاق میں نے ذکر کیا تھا کہ التذکیر بالقرآن، قرآن کے ذریعے نصیحت ایک جذباتی انداز میں، اس کی ایک خصوصی صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے. ظاہر بات ہے ابھی تنظیم سے تو بہت الرجک تھے، تنظیم کا نام سننے کو تیار نہیں کہتے. وہ کہتے تھے کہ جماعت سازی اور جماعت بنانا تو فتنہ ہے، اور جماعت اسلامی کو میں دیکھ چکا ہوں فتنہ ہے، فلاں جماعتوں کو میں دیکھ چکا ہوں فتنہ ہے، بس کام کر رہے ہیں. میں تو درس دے رہا ہوں گویا کہ ایک نرسری میں لگا رہا ہوں، جو آپ کے کام کے ہوں گے آپ کے ساتھ چلے جائیں، جو جماعت اسلامی کے مزاج کے ہوں جماعت کی طرف چلے جائیں، جو تبلیغی مزاج کے ہوں تبلیغ میں چلے جائیں. آپ یہاں سے اپنی بھرتی کر لیا کریں جیسے نرسری سے لوگ پودے لے جاتے ہیں، لیکن میں کسی تنظیم کے قریب نہیں آؤں گا. بہرحال انہوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جب بھی آپ آئیں پنڈی تو ایک ملاقات کا مجھے ضرور موقع دیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کا ملاقات کے موقع کا بڑھتے بڑھتے یہ ہو گیا کہ وہ خود ہی پہنچ جاتے تھے ایئرپورٹ پر مجھے ریسیو کرنے، پھر ان کے یہاں میرا قیام شروع ہو گیا. اب وہ گفتگویں چلتی رہتی تھی، وہ جمعیت جماعت سے الرجک رہتے تھے، میرا درس ہوتا تھا اس درس میں بھی نہیں آتے تھے، وہ اپنا درس پابندی کے ساتھ اس کا ایک داغا کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. ڈیلی ان کا درس ہوتا ہے، اس وقت تو بلکہ دو دو درس ڈیلی تھے، ایک مغرب سے عشاء تک اور ایک پھر عشاء کے بعد، عشاء کے بعد والا مختلف مساجد میں جا کے گھوم کے دیتے تھے اور مغرب کے بعد وہ ایک ہی مقام پر. لیکن پھر رفتہ رفتہ جو گفتگویں وغیرہ ہوتی رہی ہوتی رہی، ان کے اندر بعض اعتبارات سے بڑی انتہا پسندی ہے. جذبات یہ تھے، علماء کرام کے بارے میں وہ بہت نامناسب الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، اور ان کو ایک خاص ایشو پر کہ کسی بھی درجے یا معیار میں دین کے کسی کام پر کوئی تنخواہ یا کوئی معاوضہ لینا ان کے نزدیک حرام مطلق ہے، اس جرم کو وہ معاف کرنے کو تیار نہیں. اگرچہ فتویٰ یہی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، لیکن بعد میں علماء نے حالات کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے بہرحال کیا کریں، بھوکے مرے کیا کریں، اگر کچھ نہیں کرتے ہیں تو کون یہ جو بھی آپ کے مسجدیں آباد ہیں، یہ مؤذن اور خطیب اور امام جو مل رہے ہیں، اور تراویح میں حافظ جو ہے وہ کہیں آپ کو دستیاب ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوگا نظام؟ تو بہرحال وہ چیز اپنی جگہ پر تو یہ ہے، مسلم ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس میں بہت شدید ہیں. اس اعتبار سے میری ان کی بات ابھی چلتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ پچھلے دن انہوں نے فیصلہ کیا بیعت کا، میں خود بھی حیران ہوا، لیکن یہ کہ بہرحال جیسا انہوں نے فیصلہ کر لیا. میاں صاحب کے ایک آپ کے کلیگ ہیں یا آفیسر ہیں، افسر ہیں، ان سے کہیں ان کی بڑی ملاقاتیں رہی، ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ شخص تنظیم میں آ سکے. تنظیم سے تو وہ بالکل الرجک ہے، لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ تنظیم میں آئے. اور بہرحال ان کا کہ ایک تو یہ کہ بتائیے آپ مجھے درس سے تو نہیں روکیں گے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، درس کے لیے تو میں ترغیب دے رہا ہوں، درس دے اس سے روکنے کا کیا سوال ہے؟ باقی یہ کہ آپ کی کسی رائے سے اختلاف رکھ سکوں گا؟ میں نے کہا رکھ سکیں گے، لیکن حکم میرا ماننا ہوگا جب تک کہ وہ معصیت نہ ہو. کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اس کے لیے تیار ہوں. بہرحال وہ اب چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور وہ اللہ کرے کہ ان کی وہ انتہا پسندیاں بھی ختم ہو جائیں. اب اس عمر میں وہ میرے تقریباً ہم عمر ہیں، یا ایک دو مہینے بڑے ہیں یا ایک دو مہینے چھوٹے ہیں، لیکن اب ضربہ ضربہ اثر نو شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے کتاب پکڑی ہوئی ہے، گردانے بھی وہ جو ان کی عربی گرامر کی جو کوتاہی اسے پورا کر رہے ہیں. بہرحال وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کرے ہم سب کی خامیاں اور کوتاہیاں جو ہیں وہ بھی رفع ہو، اور ان میں جس پہلو سے ہے ان کی بھی تلافی اللہ تعالیٰ فرمانے کی صورت پیدا فرما دے، تو وہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہت ایسٹ ہوں گے. ان کے دروس اب دور دور تک ان کے کیسٹس بھی جا رہے ہیں، اور کافی ان میں تاثیر ہے لوگوں کے لیے کہ جب وہ سنتے ہیں وہ جذباتی انداز ہے، اگرچہ انتہا پسندی کے میں بعض آراء ان کی بہت غلط ہو جاتی ہیں. بارہ ایک تو ان کا میری خواہش تھی، لاہور مشورہ کے اجلاس میں نے ان کو بلوا لیا تھا، ایک 15 منٹ کی گفتگو اور پھر ان کا کچھ تعارف. میری خواہش تھی کہ یہاں بھی آ جائیں، وہ تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر آخری وقت پہ انہوں نے ایک فون کیا کہ مجھے یہ مسائل پیش آ گئے ہیں، اگر پھر بھی آپ کا حکم ہے تو میں حاضری دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا نہیں، حکم نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، پھر کبھی موقع آئے گا. تو ایک تو ان کا ذکر تھا. دوسرے ایک شخصیت جس سے آپ میں سے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، غازی احمد صاحب، جو یہ نو مسلم ہیں، 1938 میں اسلام لائے تھے 13 برس کی عمر میں، اور وہ پھر اس کے بعد جو انہوں نے پڑھا ہے تو دیوبند پڑھا جا کر، یہاں گجرات میں مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جو ہیں ان کے یہاں پھر تکمیل کی دورہ تفسیر، اس کا تفسیر اور حدیث کا، پھر یہ کہ انہوں نے ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات، ایم اے پرشین، ایم او ایل، پھر ایل وہ بی ایڈ، یہ سب کچھ نہ معلوم، وہ ڈھیر ساری ڈگریاں ہیں ان کے نام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. تو ان پر بڑی محنت کی ہمارے، اب یہ بھی کوٹھو ہار ہی کے آدمی ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں، جن کے چھوٹے بھائی اللہ کے ہاں پہنچ گئے ہیں بطور شہید. تو ہمارے مرتضی عوان صاحب جو ہیں اس وقت اسلام آباد کی تنظیم کے امیر، انہوں نے ان پر بڑی محنت کی، اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، چکوال کے آس پاس کے یہ بھی ہیں، وہیں ان کا بھی گاؤں ہے، پرانے ان کے والدین یہی تھے، میانی کے رہنے والے ہندو، وہ اپنے اسی گھر میں اس وقت وہ ہے جو ان کے والدین کا گھر تھا. اس وقت وہ نکل گئے تھے اسلام لا کر, لیکن پارٹیشن کے بعد وہ چلے گئے تو وہ اپنے گھر میں آ گئے ہیں. بہرحال تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. ان کی کتاب من الظلمات الى النور وہ چھپی ہوئی ہے اور انہوں نے ہدایہ کا ترجمہ کیا ہے اردو میں, اور میں اس اعتبار سے اس کے ثقہ ہونے کا قائل ہوں کہ اس کو شائع کیا ہے مکتبہ علمیہ لیک روڈ والوں نے. مولوی عبید اللہ صاحب جو ہیں اس کے مالک اور جو بھی, وہ بہت خود بڑے پختہ عربی زبان کے ادیب اور عالم ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے اگر یہ سمجھا ہے کہ وہ کتاب اشاعت کے قابل ہے تو یقیناً وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا علمی معیار جو ہے وہ بالکل درست ہوگا اور صحیح ہوگا. تو وہ بھی تنظیم میں الحمدللہ کے شامل ہو گئے. اور ان کی ایک عجیب بات جو سامنے آئی, میں گھبراتا تھا ان سے, میں سمجھتا تھا کہ ان کی اس وقت بڑی آؤ بھگت ہے. وہ جو انڈین ریڈیو سے مانیتا, بڑی مانیتا ہے, وہ مانیتا جو کا لفظ جو ہے ہندی کا, کہ ان کی کا بڑا احترام ہے اور بڑی آؤ بھگت ہے, انہیں بہت ویلکم کیا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ, ہائی کورٹ کے ججز وغیرہ, آرمی کے ایئر مارشل اور یہ وہ, جن کو معلوم ہوتا ہے یہ ہندو تھے نو مسلم تھے, پھر انہوں نے اتنی محنت کی ہے. پھر ان کے اسلام لانے کا واقعہ وہ ہے. بہرحال چونکہ ان سے مل کر, پہلے تو مجھے گمان تھا کہ شاید ویسی وہم کی کوئی بات ہوگی, لیکن مل کر اندازہ یہ ہوا کہ ان میں کوئی تسنن نہیں ہے, تکلف نہیں ہے, جھوٹ نہیں ہے, بناوٹ نہیں ہے, انتہائی توازو ہے, شرافت نفس جو ہے اس کا مجسمہ ہے وہ شخص. اور بعض اعتبارات سے ویسے بالکل برعکس شخصیتیں ہیں یہ میجر منہاج صاحب کی اور غازی احمد صاحب کی. وہ تیزی ان میں نہیں ہے جو ان میں غازی صاحب میں نہیں ہے جو میجر صاحب میں ہے. تقریر کی صلاحیت ان میں جتنی ہے ان میں نہیں ہے, بڑا دھیما دھیما سا ایک باس کہتے ہیں. لیکن یہ کہ میں نے ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ اس کے حوالے سے عرض کر رہا تھا, کوئی تسلو تکلف والی بات نہیں, لیکن انہیں زیارت حضور ہی کی ہوئی تھی دو مرتبہ خواب میں, اور وہ بھی اس لیے کہ ایک مسلمان استاد ان کے تھے, انہوں نے یہ ان سے کہا تھا کہ تم دعا کرو اپنے بھگوان سے کہ بھگوان جو راستہ صحیح ہے, جو دین صحیح ہے, تو مجھ پر اسے کھول دے. تو ایک لیلۃ القدر کو ہی پھر انہیں کچھ ایک یعنی احساس بھی ہوا ہے, کوئی مشاہدہ بھی نور کا ہوا ہے انہیں. اب وہ کیا ہے وہ الفاظ میں تو ظاہر بات ہے نہ وہ ٹھیک بیان کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں, ہمارے لیے تو وہ پھر شنید ہے, مشاہدہ ہے نہیں. پھر یہ کہ خواب ہی میں حضور سے بیعت کی انہوں نے اسلام کی حضور کے دستے مبارک پر. بہرحال وہ اس اعتبار سے موحد کامل ہیں وہ, اور بدترین بریلوی مساجد میں بھی وہ جاتے ہیں, بلائے جاتے ہیں, لیکن وہاں بھی وہ تقریر کرتے ہیں تو پوری توحید بیان کرتے ہیں. شیعوں کے ہاں بھی بلائے جاتے تھے, اب شاید نہ بلائے جائیں, وہاں وہ صحابہ کی عصمت بیان کرتے ہیں, دلیل یہ لاتے ہیں جو لوگوں کے لیے بڑی اپیلنگ ہے. تو میں نے خواب میں ایک مرتبہ زیارت کی ہے حضور کی, اور میرا یہ حال ہو گیا. تو جنہوں نے 20-20 برس اور 23-23 برس حضور کی صحبت اختیار کی ہے, ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا, میں اس کے بارے میں کیا کہوں گا. کوئی شخص بھی اس کے بارے میں اگر کوئی توہین کا کلمہ استعمال کرتا ہے تو میری سمجھ میں تو آنے والی بات نہیں. اب یہ دلیل ایسی ہے کہ کون شیعہ اس کو, کوئی مناظرانہ انداز ہو تو کوئی بات کرے بھی, اب اس کے خلاف کیا دلیل لائیں گے. اسی طرح مثلاً بریلویوں کے ہاں جا کر وہ یہ قبر پرستی کے خلاف بڑا عمدہ انداز ہے ان کا بیان کیا کرتے ہیں کہ میرا بھائی آیا تھا 30-35 برس کے بعد, وہ تو چلے گئے تھے یعنی پارٹیشن میں, ماں بھی اور بھائی بھی چھوٹے. ایک دفعہ آئے تھے تو وہ واہگہ کے بارڈر پر, ادھر وہ کھڑے رہے ادھر یہ کھڑے رہے, ملاقات ہوئی تھی. اس سے آگے انہیں آنے کی اجازت نہیں تھی, انہیں بھی جانے کی اجازت نہیں, انہیں انڈیا والے ویزا ہی نہیں دیتے, اس لیے کہ جب یہ فارم پر کرتے تو اپنے نام کے بعد اپنے باپ کا نام لکھتے ہیں ہندو کا, انہیں فوراً پتا چل جاتا ہے یہ نو مسلم, کہتے تمہیں ویزا نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے وہ قاصد ہیں. بہرحال ان کا بھائی آیا ملنے کے لیے, تو اس نے یہ کہا کہ بھائی جان آپ نے خام خائی اپنے ہمیں چھوڑا, اپنے ماں باپ کو چھوڑا, فرق تو کچھ ہے نہیں. وہ اس طرح اشارہ کر کہتے ہیں بس اسلام میں اور ہندو مت میں اتنا ہی فرق ہے, ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے, بات ایک ہی ہے. ان کا بھائی بات کیوں ایسی ہے کہ بھائی جان ہم گئے ایک امبالے میں, ہم نے دیکھا وہاں ایک مسلمان بزرگ کی قبر ہے. اس قبر پر آ کر مسلمان وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہم اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں, فرق کیا ہے, ہمارے بت ہیں وہاں قبر ہے, اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے, جو کچھ ہم بتوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ قبروں کے ساتھ کرتے ہیں. اب یہ بات جب وہ بریلوی مسجد میں بیان کرتے ہیں, ظاہر بات ہے کوئی چوں نہیں کر سکتا, اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ ان چیزوں کے اندر بڑے مؤثر ہیں اس وقت, اور انہیں کافی بلایا جاتا ہے, وہ جاتے ہیں وہاں تک کرتے ہیں. تو جس شخص کی اس طرح کی آؤ بھگت ہو, پہلے سے اس کا مقام ہو, بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور بیعت کرے اور تنظیم میں آئے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی بے نفسی کی دلیل ہے اور علم ان کا بہت پختہ ہے. ان کی ایک بات اور میں سنا کے پھر آگے چلتا ہوں. میری خواہش تھی کہ وہ بھی آئیں یہاں, لیکن ان کی بھی اب ایسے تو ہمارے وہ اصل میں قرآن کالج کے انشاءاللہ تعالی پرنسپل ہوں گے اور بہترین ہوں گے. ساری عمر ان کی تعلیم میں گزری ہے, پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں. اس میں بھی عجیب عجیب باتیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے 30 سال کا میرا جو ہے تدریسی تجربہ ہے, کبھی میں نے زندگی بھر کسی پیریڈ کا ناغہ نہیں کیا. اور جہاں میں پرنسپل ہوتا تھا ساتھ سے میں یہ کہتا تھا سب سے بڑی خیانت ہے کلاس کا ناغہ کرنا. تم جو پیسے لیتے ہو تنخواہ لیتے ہو سب سے بڑی خیانت ہے, حرام خوری ہے یہ. اگر تم وقت پر کلاس میں آ کر اور پورا وقت اپنے طلبہ کو نہیں دیتے تو تنخواہ جو تم لیتے ہو حرام. اور پھر چونکہ اس پر انہوں نے خود عمل کر کے دکھایا, لہذا ان کے پورے کولیگز جو ہیں سارے ان کے ساتھ اسی کے مطابق چلتے تھے. تو ہم دعا کر رہے ہیں لیکن وہ ایک مصیبت اپنے سر ڈال بیٹھے ہیں اپنے گلے میں. خود بھی لکھ رہے ہیں بار بار خطوں میں کہ میں کیا کروں, میں پھنس گیا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک پبلک اسکول سا شروع کر لیا ہے, وہ ابھی کنڈر گارڈن سے شروع ہوا ہے. اس پر ان کی 8-10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے, بلڈنگ ہے, زمین ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ بلا ہے جو مجھے یہاں پر لے کر بیٹھ گئی ہے, کوئی اللہ کا بندہ ہو جو اس کو لے لے, کسی کوئی شکل ہو جائے, دعا کرے. میں نے ابھی انہیں لکھا کہ ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں, دعا کریں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے چھٹکارا دے دے تو وہ ہمارے قرآن کالج کے ان شاء اللہ العزیز بہترین پرنسپل ثابت ہوں گے. ایک بات ان کی اور بتا دوں, اس قدر صفائی سے انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھے اب 38 سے 88 50 برس ہو گئے اسلام کو, اور علماء کے پاس بیٹھنا ملنا جلنا, دیوبند میں میں رہا, یہاں کے علماء قاضی شمس الدین صاحب ہوتے تھے, یہ جو موحدین علماء ہیں ہمارے پنجاب کے, مولانا غلام اللہ صاحب اور یہ مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری, انہی میں ایک قاضی شمس الدین صاحب تھے, اور یہ سرحد کے مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہم اللہ, یہ ان میں سے تو اب صرف مولانا بخاری ہی اس وقت ہے بقید حیات, باقی سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ چکے ہیں. اور یہ سب در حقیقت شاگرد ہیں. ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے وام بھچرا, یہ ضلع میاں والی کا ایک قصبہ ہے چھوٹا سا, وہاں مولانا حسین علی وام بھچرا والے بڑے موحد تھے, بڑے صوفی. صوفی اور موحد ہونے میں میرے نزدیک ان سے کی زیارت تو نہیں ہوئی ہے, لیکن ان کی جو بھی معلومات ہیں بات تحریریں میں نے پڑھی ہیں. ایک وہ اور دوسرے داؤد غزنوی صاحب جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. ایک اہل حدیثوں میں سے صوفی بھی ہو اور یہ کہ وہ پھر عالم دین اور موحد ہو مکمل, اور اسی طریقے سے یہ دوبارہ وہ بڑی عظیم شخصیت تھے, ان کا یہ سارا باغ ہے جو لگایا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ ان کے اتنے مراسم رہے ہیں, سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے, کتابیں لکھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن انہوں نے صاف مانا کہ اقامت دین کا تصور تو آج تک میرے سامنے آیا ہی نہیں تھا. معلوم ہوا کہ علماء کا حلقہ بحیثیت مجموعی سے فارغ ہے. وہ باقی چیزیں ہیں دعوت, تبلیغ, تعلیم, تدریس, لیکن اس سے اگلی منزل نگاہوں سے اوجھل ہو گئی, آنکھ اوجھل, پہاڑ اوجھل, ظہول ہو جاتا ہے, غفلت ہو جاتی ہے. صاف ان کا یہ تصور تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ مولانا مودودی سے ان کی بہت ملاقاتیں رہی ہیں. مولانا مودودی کئی مرتبہ کہا انہوں نے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی خلافت ملوکیت میں نے پڑھی ہے اور میرے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ میں آپ کی جماعت میں شامل ہو سکوں. شاید دوسری کتابیں انہوں نے پڑھی نہیں ہوں گی کہ وہ اقامت دین کا تصور ان کے سامنے تھا ہی نہیں. اسی طرح میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میرا جو کتاب چاہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹ مختصر سا وہ شہید مظلوم, وہ جس مرتبہ آئے تھے کہ 8 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں اور ابھی تک مجھے سحری نہیں ہوئی ہے. اور وہ جو ہے سانحہ کربلا اسے میں نے ابھی 3 مرتبہ پڑھا, ابھی تو میں سمجھا ہی نہیں ہوں اسے. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ابھی میں اور پڑھوں گا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی ساری آپ کی کتابیں ان میں سب سے زیادہ مجھے جو پسند آئی ہے وہ شہید مظلوم. اس سے ان کے ایک ذوق کا اندازہ ہوتا ہے. بہرحال یہ میں بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی آ جاتے ہیں, آپ حضرات بھی. مطلب یہ کہ یہ اس قسم کے لوگوں میں سے ہیں. غازی صاحب, وہ میں اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں میجر صاحب کو, لیکن یہ کہ ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کانا یوزارو. وہ ایسے تھے کہ جن سے لوگ صرف ملاقات کے لیے بھی جاتے تھے, زیارت کے لیے جاتے تھے, جن کی کسی شخص کی نیکی اور خیر کا جو ہے وہ اتنا ایک دل کے اندر ایک تاثر ہو کہ آدمی صرف ان سے ملنے کے لیے جائے. کانا یوزارو, لوگ جایا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ غازی احمد صاحب کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک قابل زیارت انسان ہے، نیکی تواضع معلوم ہی نہیں ہوتا ہے نہیں کہ یہ کوئی عالم ہے، کوئی ان کے اندر کوئی ڈگری ہے، ان کے پاس جو ہے وہ پانچ چھ ان کے پاکٹ میں پڑی ہوئی، خطر ان سے اندازہ نہیں ہوتا، بہت ہی سادگی اور بہت ہی طبیعت کے اندر دیکھی ہے. بہرحال اب وہ بھی اسی پوٹوہار کے علاقے سے اللہ نے دیے ہیں. اب تیسری شخصیت جو اس وقت یہاں موجود بھی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آج ذرا یہاں آپ سے تفصیلی خطاب بھی کریں، یہ مولانا فیض الرحمان صاحب ہیں. کچھ تعارف تو اپنا وہ خود آپ سے کروائیں گے، بعض چیزیں جو شاید وہ کہنے میں جھجکیں تو وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ان سے معلوم اب یہ ہوا کہ یہ تو سن 70 سے یہاں کراچی میں تھے، تو بعد انہوں نے میرے دروس وغیرہ سنے تھے، اس وقت سے متعارف تھے. لیکن یہ کہ یہ کچھ اپنے حلقے سے، یہ فارغ التحصیل ہیں اور مستند عالم اور ان کا کافی تجربہ ہے، تو کچھ غیر مطمئن تھے کہ ہمارے حلقوں میں جو کام دین کا ہے، اقامت دین کی جد و جہد جو ہونی چاہیے کام، وہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کچھ باہر جو ہے دیکھا، تو یہاں تک کہ حنفی پختہ اور اسی مکتب فکر سے متعلق اور اسی مسلک پر پورے طور پر قائم اور کاربند، وہیں سے تعلیم پانے کے باوجود اہل حدیث کے ہاں بھی رہے کچھ عرصے، تاکہ یہ کہ معلوم کریں ان کا مسلک، ان کا موقف کیا ہے، کافی عرصے رہے. پھر جماعت اسلامی سے خاصے قریب رہے اور اس کے لٹریچر وغیرہ پڑھتے رہے، یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا یہ جماعت ایسی ہے کہ دل ٹھکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شامل ہو کر وہ کام کروں. تو پھر اس پر بالآخر فیصلہ ہوا ان کا کہ نہیں. یہ تقریباً 4 سال کی بات ہے جب انہوں نے پہلی مرتبہ مجھ سے ملاقات کی وہاں اسلام آباد کے ایک درسی کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، میں آپ کی تحریک کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں نے پہلے جماعت کے بارے میں غور کیا ہے، اس میں میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ وہ میرا دل اس پر نہیں ٹھکتا ہے. تو بہرحال کچھ کتابیں انہوں نے خریدی، کچھ چند ایک فوری طور پہ میں نے شرط پیش کی تھی. پھر یہ کہ کئی سال گزر گئے کہ ان کا کوئی مجھے سراغ نہیں ملا. وجہ یہ تھی کہ یہ کچھ مختلف قسم کے عوارض میں مبتلا رہے، یہ بھی ان کی اہلیہ بھی بیمار رہے، یہ بھی ان کی اہلیہ بھی بہت شدید، تو ان مسائل میں یہ رہے. انہوں نے اب اسلام آباد میں خود اپنا ایک تعلیم اور تدریس کے لیے کہ ایک خاکہ ان کے ذہن میں ہے کہ اس وقت جو یہ دین کی تعلیم کا نظام ہے وہ بھی بالکل غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک حادثہ ہوگا اگر اس طریقے سے ہمارا تراث علمی جو ہے وہ ضائع ہو جائے. تو اثر نو بہت پختہ بنیادوں پر یہ جو ہماری میراث ہے، وراثت ہے علمی ہمارے آبا کی اور ہمارے اسلاف کی، تو اس کو بڑی پختگی کے ساتھ آگے منتقل کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک ان کے ذہن میں خاکہ ہے، اسی کے لیے انہوں نے ایک تدریسی ادارہ قائم کیا ہے اسلام آباد میں، اور وہاں پہ ہی ایک جگہ مسجد جس کے لیے اینٹیں ویٹیں بھی خود دھوئی ہیں بنائی ہیں، وہ بھی ڈسپیوٹڈ جگہ تھی، بریلوی اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، وہاں انہیں باقاعدہ اپنی رائفل لے کے بھی بیٹھنا پڑا ہے، اور یہ وہ بلکہ فائرنگ بھی کرنی پڑی ہے غالباً. یہ ہے بھی اس علاقے کے جہاں ہر شخص مسلح ہوتا ہے، یہ بٹ گرام وغیرہ کا علاقہ ہے مانسیرا سے آگے، دریائے سندھ اور مانسیرا کے درمیان آگے جا کر، تو وہی کے یہ رہنے والے ہیں. تو بہرحال وہ دوسری باتیں ہیں. پھر انہوں نے اس کے بعد پھر اور مطالعہ کیا. اصل بات جس کا میں یہاں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ کئی مرتبہ شد رحال کیا، چل کر آئے. یہ اور ان کے ایک اور ساتھی لاہور آئے، غالباً 2 دن ہمارے پاس مقیم رہے، کوئی تبادلہ خیالات ہوا. پھر جو علماء میرے مجھ سے اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں اور مضامین بھی بعض لوگ لکھ رہے ہیں، لاہور کا ایک چکر لگایا علماء کا، ان سے معلوم کرنا چاہا کہ کیا کس بات پر اختلاف ہے، کیا ہے آپ کا اعتراض، کیا ہے ہمیں بتائیں، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں سنجیدگی سے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہوں، کام کریں، لیکن اگر کوئی بات ایسی ہے تو ہمیں بتائیے پھر. لیکن یہ کہ نتیجہ ان کا یہ نکلا کہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان میں وزن بھی ہے، لیکن وہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کی بنا پر اقامت دین جیسے فریضے سے آدمی اپنے آپ کو یعنی محروم کر لے، علیحدہ رہ جائے، یا تو کوئی اس کا متبادل ہو کہ کہیں اس سے بہتر اور ان خامیوں سے مبرہ کوئی کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کو رد کریں گے، اس سے آگے جائیں گے. لیکن اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ چیزیں ایسی نہیں. بعض تو نرے مغالتے ہیں صرف دوری کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے، مطالعہ نہیں کرتے علماء، صرف یہ کہ کچھ سنی سنائی باتیں کانوں میں پڑ جاتی ہیں. تو دوسرے یہ کہ جو ہے تو وہ کچھ چیزیں ہیں جن میں کہ انہیں وزن نظر آیا، لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہے. اس کے بعد پھر یہ ایک مرتبہ کراچی بھی آئے، یہاں مولانا تحسین صاحب سے بھی ملے. خاص بات جو تھی فوٹو سے متعلق، تصویر سے متعلق، میں نے ایک روایت انہیں سنائی تھی، مولانا تحسین صاحب نے مجھے سنائی تھی، تو اس کی بھی پھر انہوں نے تصدیق کی آ کر مولانا تحسین صاحب سے بھی، کیا یہ بات صحیح ہے جو انہوں نے کہی ہے. تو میں اس کا پھر ایک روز میں نے ان سے کہا کہ سعید الرحمان علوی صاحب ہمارے ہاں سے تنظیم میں شامل ہوئے تھے، چھوڑ گئے ہیں. تو میں نے خود کہا کہ آپ ان سے ضرور مل لیں کوئی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے کہ وہ کیوں آئے تھے، کیوں چلے گئے. تو پھر ایک سدے رحال کیا انہوں نے، اور مجھے یاد آتی ہے وہ بعض واقع محدثین کے آتے ہیں کہ ایک محدث کئی سو میل کا سفر کر کے ایک جگہ گئے ایک محدث سے ایک روایت سننے کے لیے، اور وہ بھی کیا روایت ان کے پاس بھی تھی، لیکن وہ جن کے پاس گئے تھے وہ اسی حدیث کو بیان کرتے تھے ایک چھوٹی سند کے ساتھ، یعنی ان فلاں ان فلاں ان فلاں، کسی جگہ چار کے بعد وہ روایت وہ متن آتا، کسی جگہ تین کا آ گیا، ایک لنک کم تھا. تو اس ایک لنک کی کمی کی وجہ سے سماعت براہ راست کرنے کے لیے انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، اور جب ان سے وہ حدیث سن لی تو ان کا اتریے سواری سے، تشریف تو رکھیے کہ نہیں بس میں اسی کام کے لیے آیا تھا، بات ہو تو ہم رکیں. میں نے کہا نہیں، وہ ہماری شورا کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت. تو پھر میں بھاگ دوڑ کر شورا کا اجلاس ختم ہوا تو گیا ہوں، تو ان سے صرف ملاقات ہوئی ہے. پھر انہیں میں جا کے وہاں اڈے پر میں انہیں ڈراپ کرایا، تو صرف ان سے ملاقات کے لیے آئے. تو اس میں بھی ان کا تاثر یہی تھا کہ کوئی دلیل ان کے پاس خاص ایسی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، آخری فیصلہ کیا انہوں نے، بلکہ اپنے کئی کولیگ علماء، بلکہ ان میں جن میں بعد ان کے بزرگ بھی تھے، ان کی موجودگی میں انہوں نے بیعت کی ہے پہل کر کے، جبکہ میں اس محفل میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ یہ بیعت کریں گے. علل اعلان انہوں نے بیعت کی کہ اب میں تو مزید تاخیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مزید یہ کہ اس علاقے کے علماء جس علاقے سے یہ تعلق رکھتے ہیں، آپ کی کراچی کی بھی میرا یہ خیال ہے کہ بیسیوں نہیں شاید سینکڑوں مسجدوں میں وہاں کے علماء اس وقت ہیں، خطیب ہیں. اور یہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں سے دسابر کو بھیجے جانے والی چیز جو ہے وہ سب سے بڑی عالم دین ہے. بڑے تھوک سے وہاں پر علماء جو ہیں وہ تعلیم کا نظام ہے تیار ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ پورے پاکستان میں کیا، وہ تو مولانا بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں بے شمار اس علاقے کے علماء جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں. تو یہ اپنے علاقے کے علماء میں اب بہت کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو میرا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذریعے سے ہماری تحریک پر اور ذاتی طور پر مجھ پر بھی ایک بہت بڑا احسان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ ایک روحانی شخصیت، پھر اسی طرح جیسے کہ وہ چلاسی بابا ہے ان کا کچھ مزاج اور ہے، وہ اونچے لوگوں میں زیادہ کام آج کل کر رہے ہیں، معلوم ایسا ہوتا ہے. بہرحال ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے، جیسے کہ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا بھی ایک طریقہ ایک دور میں یہی تھا کہ جو عمائد سلطنت تھے جہانگیر کے، زیادہ ان کے ساتھ خط و کتابت تھی کہ ان میں سے ایک متاثر ہو جائے گا تو بقیہ عوام کے جو ہے ہزاروں اور لاکھوں کے مقابلے میں وہ صاحب اثر ہوتا ہے معاشرے میں. بلکہ ان کی دلیل بھی یہ ہے کہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنا مرکز لاہور نہیں بلکہ اسلام آباد بنانا چاہیے کہ مرکز تو وہ ہے. بہرحال یہ میرا ان سے اس پر اختلاف ہے. تو ایک اور روحانی شخصیت جو بڑی عوامی روحانی شخصیت ہے، یہ میں نے ذرا تقابل کیا ہے، کسی نہ کسی کی توہین نہ کسی کی تحسین، ایک تقابل کے لیے کہ وہ عوامی ایک روحانی شخصیت ہے، سید عبد الرؤف شاہ صاحب. اور وہ بہت انہوں نے مراقبے اور بہت چلے اور مختلف جو بھی ہیں وہ ریاضتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچے کہ یہ قدیم تصوف اور اس کا تزکیہ نفس کا طریق یہ چل نہیں سکتا، اب یہ ناممکن العمل ہے. اب اس کے لیے ہمیں اس میں بھی ایک تجدید اور مجددانہ ایک انداز اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دور کے تقاضے جو ہیں مختلف ہوتے ہیں. میں نے جب پہلی مرتبہ ان سے یہ بات سنی تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ بین ہی یہی بات علامہ اقبال نے خطبات میں لکھی ہے اپنے اسی ریکنسٹرکشن میں جس کا ذکر کئی مرتبہ آ رہا ہے، کہ وہ ریگرس قسم کی جو ایکسرسائزز پچھلے زمانے میں لوگ کرتے تھے، دبائے کے اندر بھی اتنا تحمل تھا، قوتیں تھیں، وقت بھی تھا لوگوں کے پاس، تمدن کی پیچیدگیاں نہیں تھیں، وہ ریگرس قسم کی ریاضت اب ناممکن ہے. اور اس میں میرا ایک اور اس میں اضافی میری رائے ہے، وہ میں اس وقت ظاہر نہیں کر رہا، وہ میں کسی اور وقت ظاہر کروں گا، لیکن یہ کہ اس وقت مجھے مماثلت معلوم ہوئی علامہ اقبال کے اس خیال میں اور عبد الرؤف شاہ صاحب کے اس خیال میں. اس میں کوئی تفصیلی بات تو آپ کو انشاءاللہ فیض الرحمان صاحب بتائیں گے کہ ان کا کیا متجددانہ انداز کیا ہے تصوف میں. لیکن بہرحال ان سے بھی جب انہوں نے تذکرہ کیا، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ فوری طور پر انہوں نے بھی کہا اپنے اس ایک باطنی ایک انکشاف کہ میرا دل جو ہے انشرح محسوس کرتا ہے، کوئی انقباض میں ان کے بارے میں محسوس نہیں